الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بيجي خاندان فاطمة اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ بامعرفت اور بابصیرت اور علم دوست مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. وقت بہت محدود ہے آج کے دن کی مناسبت سے کہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, تو میں بھی والدین اور بالخصوص ماں سے متعلق چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید نے, اس قرآن کوئی بڑی کتاب نہیں ہے ضخامت کے اعتبار سے, ایک مختصر کتاب ہے جو 6236 آیات پر فقرات پر مشتمل ہے. کوئی ضخیم اور جلدوں پر مشتمل کتاب نہیں. قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا, قواعد کو بیان کیا, کلیات کو بیان کیا, جوامع الکلم, ایسے قوانین کے جو یا اللہ اس کے باوجود کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن نے چند مرتبہ بیان کیا. بڑے بڑے موضوعات ہیں. خمس آپ کے فروعات دین میں سے ہے. اور قرآن نے کتنی مرتبہ ذکر کیا خمس سے متعلق, کتنی گفتگو کی؟ ایک آیت. اب دیکھیے مسئلے کی اہمیت کو سمجھیے. قرآن مجید نے والدین سے متعلق براہ راست واضح لفظوں میں 14 مرتبہ گفتگو کی ہے, اور ان 14 میں سے 4 مقامات پر اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا, اور ان 4 میں سے ابھی آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تو چونکہ اب عادت ہو گئی, آپ بھی کچھ چہرے نئے ہیں لیکن کافی چہرے وہ ہیں جو مانوس ہیں تو ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں آیات کا اور میں سنا کرتا ہوں اور سیکھتا ہوں. وَقَضَى رَبُّكَ, اور تمہارے رب کا یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہے. آپ آیت کا اسلوب دیکھ رہے ہیں, فیصلہ ہے تمہارے رب کا کیا, اللہ تعبدو, کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو, الا ایاہو, سوائے اس کے. اور فوراً بات کیا فرمایا, وبل والدین احسانا. اب اس کا ترجمہ آپ کیجئے, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, نہیں نیکی کرو, عربی میں احسان ہے لیکن اردو میں معنی نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ احسان سے مراد وہی ہمارے ہاں جو اردو زبان میں معروف ہے, نا یہ احسان نہیں ہے. امام صادق نے جو احسان کی تعریف بیان کی ہے نیکی کو عربی میں حسنہ کہتے ہیں. ہر نیکی احسان نہیں ہے. کس نیکی کو احسان کہہ دی جائے, اس نیکی کو احسان کہا جاتا ہے. اگر والدین کچھ کہیں کہ یہ کرو اور پھر وہ انجام دے تو یہ احسان نہیں ہے, یہ حسنہ ہے. احسان کیا ہے؟ اتنا ان کی ضرورت کا خیال رکھے, اتنی توجہ ہو کہ انہیں مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے, بن مانگے انجام دے, یہ ہے احسان. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ. اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں, کون, احدہما, ان دونوں میں سے ایک, او کلاہما, یا دونوں, تمہاری زندگی میں اگر بوڑھے ہو جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں, تو تمہارا عکس العمل کیا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ, تمہارا اخلاق, تمہارا سلوک. فلا تقل لہما اف, خبردار تم کبھی انہیں اوف نہ کہنا. ولا تنہر ہما, اور کبھی انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما, ان سے ہمیشہ بہت نرمی سے, دھیرے میں, توازو کے ساتھ گفتگو کرنا. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے دونوں شانے, دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے تواضع سے جھکائے رکھنا. اور جب جب ان کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے کیا کہنا ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرماتا رہے جیسے انہوں نے بچپنے میں میری ربوبیت کی, میری تربیت کی, میری پرورش کی, مجھے پروان چڑھایا. یہ وقت محدود ہے, اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم کچھ مراحل کم سے کم آج کی گفتگو میں طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کیوں کی جائے. تو آپ خوش نصیب ہیں, اللہ نے آپ کو ایسے آئمہ دیے ہیں جنہوں نے ہر ہر حکم کا فلسفہ, حکمت اور وجہ بیان کی, اور یہ سید سجاد ہیں. فرماتے ہیں کہ کیوں والدین کی اطاعت واجب ہے. فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ کی عبادت اور اطاعت واجب ہے, انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے. کون سی دو وجوہات؟ پہلی وجہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے. امام چہارم فرما رہے ہیں، اللہ اگر صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا، کیا اس کی بندگی ہم پہ واجب تھی؟ واجب نہیں تھی. اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تو کیا اس کی بندگی واجب تھی؟ نہیں، کیونکہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، اس لیے بندوں پر اس کی عبادت واجب ہے. اللہ الہ ہے، معبود ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ کہ اس نے ہمیں نہیں سے ہے بنایا، عدم سے وجود دیا، اور پھر اس وجود کی پرورش کی مسلسل، اس لیے وہ لائق بندگی ہے. انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ یہ والدین اللہ کی جو پہلی صفت ہے، خالقیت اور خلاقیت، صفت خلق الہی کا ظہور ہوا والدین کے وسیلے سے، اور حق تعالی کی صفت خالقیت متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے. یہ باعث بنے ہیں کہ ہم نہیں سے ہے بنے، ہمیں وجود ملا. اور پروردگار کی صفت ربوبیت کو ظہور ملا ہے والدین کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. رب اللہ ہے، حقیقی رب، لیکن کن کے ذریعے سے پرورش کی ہے؟ والدین کے ذریعے سے. بس یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے. کہاں کہاں واجب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میری اطاعت کرو، پھر فرما رہا ہے والدین کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ کی اطاعت میں اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے، عینیت ہے، یکسانیت ہے، ہم آہنگی ہے؟ نہیں نہیں، قدم قدم پر ٹکراؤ ہے. اللہ کی مشیت میں اور والدین کی مشیت میں وحدت نہیں ہے. صرف محمد و آل محمد اور اللہ کی مشیت میں وحدت ہے. محمد و آل محمد وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، دونوں طرف سے وحدت ہے، مرضی ایک ہے، رضا ایک ہے، چونکہ دونوں علم کے اس لامتناہی منبع سے متصل ہیں. جو علم خدا ہے وہی علم پروردگار نے انہیں عطا کیا، تو چونکہ علم اور معرفت میں یکسانیت ہے، اس لیے پھر مشیت میں بھی وحدت ہے، چونکہ مشیت تابع ہے علم اور حکمت اور معرفت کے. لیکن جو غیر معصوم ہے، یہاں دوئیت ہے، اسنینیت ہے، غیریت ہے. ممکن ہے کہ اللہ کچھ کہے، والدین کچھ کہیں، کیونکہ معصوم اور اللہ کی اطاعت میں وحدت ہے، غیر معصوم اور اللہ کی اطاعت میں وحدت نہیں. تو اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو خود خدا نے جو قانون دیا اور جو معصومین نے بیان فرمایا، دیکھیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے. چھٹی کوئی حالت ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں ہے. ان پانچ میں سے اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ ان پانچ میں سے صرف دو میں اللہ کی اطاعت ہے، واجب میں اور حرام میں. باقی تین میں اللہ بعد میں ہے، والدین پہلے. جتنے بھی مستحبات ہیں اللہ پہلے، جتنے بھی مکروہات ہیں اللہ پہلے، جتنے بھی مباحات اور جائز امور ہیں، معذرت، والدین پہلے، اللہ بعد میں. اللہ صرف واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر بات پہنچی ہے تمہیں اپنے اطمینان کے لیے، ابھی مغربین کا وقت قریب ہے اور نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی. اب بتائیے اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, باپ روک دے کہ بیٹھو پاؤں دباؤ مجھ سے باتیں کرو, کیا کریں گے؟ ممتاز آباد میں آ کر مسجد میں امام بارگاہ میں اول وقت نماز پڑھیں گے یا والد کے پاؤں دبائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, نماز پڑھیں گے, گنہگار ہیں آپ. آپ پر نماز واجب ہے, اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے. اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے, مستحب میں اللہ کی اطاعت پہلے نہیں ہے, والدین کی اطاعت پہلے ہے. آپ کی خواہش ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ماں نے کہہ دیا کہ بیٹھو گھر میں, مجھے خبریں سنو, گھر کے کچھ کام کرو, یہ ایسے ہی بیٹھے رہو. اب کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ کتنی فضیلت ہے جماعت کی, لیکن اب اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو معصیت کریں گے, گناہ کریں گے. اب وہاں بیٹھنا واجب ہے. جتنے بھی مستحبات ہیں, 2000 مستحبات اور 2000 مکروہات ہیں, ان سب میں والدین پہلے ہیں, اللہ بعد میں. جتنے بھی مستحبات, مکروہات کو دیکھ لیجیے. دو خواتین کے بیچ میں سے مرد کا گزرنا مکروہ ہے, قبروں کے قطبے پڑھنا مکروہ ہے, رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے, دن میں کھڑے ہو کے پئیں, رات کو بیٹھ کے پئیں. تو اگر والد کہہ کے کھڑے ہو کے پیو, مجھے پسند نہیں ہے بیٹھ کے پینا, اب بتائیں کیا کریں گے؟ اب اس مکروہ کا ارتکاب کریں گے, یہ مکروہ ہے اپنی ذات میں, لیکن اب حکم ثانوی کے تحت جہی مکروہ آپ کے لیے واجب ہو چکا ہے. کیوں؟ والدین نے کہا ہے. اللہ, تو یہ قاعدہ ہے, اللہ کی اطاعت کیوں ہے, والدین کی اطاعت کیوں ہے. اور دوسری بات کہاں ہے؟ تمام مستحبات میں, تمام مکروہات میں, تمام مباحات میں, جتنے بھی جائز کام ہیں. کون کون سے کام جائز ہیں؟ اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا پینا, چلنا, یہ سب جائز ہیں, لیکن اگر ماں باپ کہہ دیں یہی کام واجب ہو جائے گا. اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ صرف واجبات میں اور محرمات میں. واجبات میں سے بھی صرف واجبات عینی میں. واجب کفائی میں والدین پہلے ہیں, اللہ بعد میں. نماز جنازہ, اگر ایک دو افراد چلے گئے, اب اگر آپ کو والدین روک دیں نہیں جائیں گے. دو باتیں ہو گئی کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرائے تو قاعدہ کیا ہے, پہنچ گئی یہ بات. تیسری بات کہ والدین کی بھی تو آپس میں اطاعت میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کبھی ہوا ایسا تجربہ آپ کو کہ والد کچھ کہہ دے؟ والدہ, کیا شریعت نے دونوں کو ایک جیسے حقوق دیے؟
چاہے تو میں مان لوں, نہ تو اس کی کوئی عبادت اللہ قبول کرے گا, نہ اس کی کوئی دعا اللہ مستجاب کرے گا. کیا کیا برکات, کیا کیا فیوز سے والدین کے وجود سے, صرف زندگی میں نہیں, صرف زندگی میں مرنے کے بعد. ایک شخص آیا سورہ کا نام گائے, وہ خود اللہ نے رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک گائے کا ذکر ہے, ایک گائے کی کہانی ہے, اور اسی کہانی کی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا. کیا کہانی ہے؟ میں دو جملوں میں اسے بنی اسرائیل میں سے ارباب میں سے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا رات میں, اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھائی اور کسی تو وہ چلا گیا دوسرے محلے, اور وہاں کسی شخص کے گھر کے باہر لاش کو پھینک دیا. بس وہ جب لوگ جا کے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر لاش پڑی ہے, تب انہیں تلخی شروع, لڑائی شروع اور تلواریں نکل. اب مسئلہ جب زیادہ خراب ہوا تو جناب نے موسیٰ کی عدالت میں دائر کیا کہ آپ اس مسئلے کا تصفیہ کریں, اس لیے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ قاتل ہے, اسے قتل کرنے پر لے کے کیا کیا جائے. تو جب حضرت موسیٰ سے رابطہ کیا کہا، لیکن جو بھی بات ہے اس کے اندر ایک راز ہے. پروردگار اس طرح سے سبب بنایا کہ جو والدین کا مطیع ہے اسی دنیا میں اس کو اجر ملتا. نافرمانبردار ہے یہ تصویر کے لیے روح ہے. اگر نافرمانبردار ہے تو ایک بوڑھا باپ ہے بیٹے کو لے کے رسول کے پاس گیا شکایت. Shit. ابھی جو ہمیں انسان کہا جا رہا ہے یہ مجازن کہا جا رہا ہے, حقیقت میں نہیں. کیسے مجاز سے حقیقت کا یہ سفر طے ہو سکتا ہے؟ تو چھ عوامل ہیں جو انسان مجاز ہی کو انسان حقیقی بناتے ہیں. ان چھ میں سے تین عوامل جلی ہیں, تین عوامل خفی. عوامل خفی یعنی ہڈن فیکٹرز, اور عوامل جلی یعنی اوپن فیکٹرز. خفی عوامل کون سے؟ توفیق, دعا, تبارک صفات, جینز. اور عوامل جلی کون سے؟ معاشرہ, استاد, والدین. یہ چھ عوامل ہیں جو ہمیں مجاز سے نکال کر حقیقت تک لے کے آئے ہیں. اور ان چھ عوامل میں سے اب میں ملتان اور ممتاز آباد اور اطراف کے جو مومنین اور باوسیلت اور باشعور اور دانشوران ملتان سے سوال کروں کہ ان چھ میں سے مؤثر ترین عامل کون سا ہے انسان سازی کا, تو کیا جواب دیں گے؟ ماں. چھ میں سے والدین, اور والدین میں سے بھی ماں. کیوں کہا رسول اللہ نے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے؟ لیکن یہ الگ بات کہ کیا جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے؟ نہیں, جنت صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے, ورنہ بہت ساری مائیں جہنم کی طرف لے جاتی. اور افراد ہیں
Thank you.
تعلیم جب درس ختم کیا تو ممبر سے نیچے اترے. پہلے ان کی روٹین یہ تھی کہ جو مسجد کا عقبی دروازہ تھا اس سے باہر نکل جاتے, آج وہاں سے نہیں بلکہ اپنے ہزاروں شاگردوں کے بیچ میں صفے چیرتے ہوئے پہنچے اس زبان کے پاس اور اسی طرح اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کان میں کچھ کہا اور کہہ کے باہر نکل گیا اور وہ وہیں بیٹھ گیا جیسے کسی پر بجلی گر جاتی ہے. سب حیرت سے اس کی طرف بڑھے جوان کے پاس, کیا ہوا شیخ نے تمہیں کیا کہا, تمہارا چہرہ سرد ہو گیا تم بیٹھ گیا. کہ شیخ نے مجھے ایک ایسی بات کہی ہے جو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ ایک اور ہستی کے علاوہ اور میرے علاوہ شکار نہ ہو جاؤ اور مجھے درس پڑھانے دو اور اپنی بحث آگے بڑھانے دو اور غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ, اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے اسی ہستی نے میرے کان میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. کون ہے یہ شیخ مرتضیٰ انصاری؟ پہلے امام نے بھی سند دی, آخری امام نے بھی سند دی. شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس امام زمانہ سائل کے روپ میں گئے ہیں, جا کے 40 سوال پوچھے, کبھی عرض کروں گا کہ 40 سوال پوچھے اور شیخ نے ایک ایک سوال کے جب صحیح جواب دیا تو امام زمانہ اٹھے اور اٹھ کے کیا فرمایا, یا شیخ انت مجتہد حق, اے شیخ زمانے کا امام گواہی لے کے جا رہے بتا کہ ایک تو مجتہد ہے تو میرا جانشین. پہلے امام نے بھی سنت دی, آخری نے بھی, یہ شرف کہاں سے ملا؟ جیسے ہی جناب شیخ کی شیخ مرتضیٰ انصاری کی تقلید شروع ہوئی, مجتہد تھے جب مرجع بنے یعنی ان کی تقلید شروع ہوئی تو محلے کی خواتین اور جاننے والے رشتے دار ان کے پاس ان کی ماں کے پاس آئے مبارکباد دینے کی, ان کی ماں نے مبارکباد کو سن کی اور ایک خاتون ذرا باہوش تھی سمجھدار تھی اس نے کہا آپ ایسے مبارکباد کو سن کر رہی ہیں جیسے کوئی بڑا کام ہو رہی ہے, کہ اگر آپ کا بچہ میٹرک پاس کر رہا تھا تو مبارکباد کہنے کی خیر ہوا, لیکن اگر آپ کا بچہ پی ایچ ڈی کر رہا وہ بھی کسی اہم موضوع پر تو اب سارے نے بڑا کام کیا, وہ جو مرجع بن گیا پوری دنیا تشیع کا. تو کہا کہ آپ تو ایسے مبارکباد کو سن کر کے جیسے چھوٹا سا معمولی سے کام ہوا نہیں سکتا, کیا جواب دیا شیخ مرتضیٰ کی ماں؟ کہا کہ میں پہلے نبی بن جاتا محنتوں کے بعد اگر یہ مر جائے تو
القاب دیا. بہت القابات ہیں بی بی کے, ان القابات میں سے ایک لقب ہے شریکت الحسین. کیوں کہا جاتا ہے شریکت الحسین, شریک کار حسین؟ اس لیے کہ عباس کی تربیت کس نے کی ہے, علی اکبر کی تربیت کس نے کی ہے, قاسم کی تربیت کس نے کی ہے, عون کی تربیت کس نے کی, محمد کی, سکینہ کی, پوری کربلا تیار کر کے اپنے بھائی کے سپورٹ کر دی. کیا مقام ہے اس بی بی کا, کیا شرف ہے, کیا مرتبہ ہے. وقت کم ہے لیکن چند جملے سنیے. ایک مرجع تقلید رہے قوم میں, آیت اللہ مرشی نجفی, یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں محلے میں, فلاں گلی میں, فلاں گھر میں ایک شاعر رہتا ہے, جا کے اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو تو نے اشعار کہے امام وقت تمہارا شکر گزار ہے, اور مرشی جا کر میری طرف سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا. آیت اللہ مرشی نجفی گئے, جا کے اس کا شکریہ ادا کیا, امام کا سلام پہنچایا, امام کی طرف سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. پلٹ کے آنے لگے تو خیال آیا کہ وہ کون سے ایسے اشعار لکھ دیے اس نے کہ جس کے باعث امام وقت اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. کا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ اشعار مجھے دکھا دو. اب جو شاعر وہ اشعار اٹھا کے لایا تو کیا تھا سب سے پہلا شعر, کیا لکھا, کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود, کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ کہا ہے کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین, حسین دین پناہ ہے. لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ جب حسینیت بے پناہ ہونے لگی تو کس نے حسینیت کو پناہ دے دی ہے, کیا کیا زینب بنت علی نے. کچھ تعارف کروائے تھے کہ یہ زینب کون ہے, بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے لیکن یہ زینب کبھی محمد بن گئی ہے, کبھی علی بن گئی ہے, کبھی فاطمہ بن گئی, کبھی حسن بن گئی, کبھی حسین بن گئی, کبھی عباس بن گئی. پانچ کردار میں نے پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیے, بس آج جو چند لمحے ہیں عرض کروں گا کہ کہاں یہ بی بی فاطمہ بنی ہے, کہاں یہ بی بی فاطمہ بنی ہے. شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی, اس لیے کہ زینب کا جو تعلق ہے حسین کے ساتھ, اگر سمجھنا ہو تو مثال عرض کروں, وہی تعلق جو مچھلی اور پانی کا ہے. زینب بنت علی ایک لمحہ بھی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہاں تک کہ جب بی بی کی شادی ہوئی تھی جناب عبداللہ کے ساتھ تو بنو ہاشم کی خواتین گئیں اور جا کے دوسرے دن تیسرے دن پوچھا کہ خوش ہیں, دل لگ گیا ہے, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. کہاں کچھ کمی نہیں ہے, اس گھر میں سب کچھ ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. سب نے حیران ہو کے پوچھا کس چیز کی کمی, کہا کہ مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے. وہ زینب جو حسین ابن علی کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکے. شب عاشور یہی زینب بار بار بے ہوش ہو رہی ہے صرف یہ تصور کر کے کہ کل میرا بھائی شہید ہو جائے گا, اب کل کے بعد میں اپنے بھائی کو نہ دیکھ پاؤں گی. لیکن کیا ہوا, آخری مرتبہ جب حسین ابن علی اپنی بہن کو ہوش میں لائے, کہا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ کو علی کی شجاعت چاہیے, اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو میری محنت کو کون بچائے گا, میرے مقصد کو کون بچائے گا. وہی بی بی جو شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی, روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا لیکن زندہ رہی, زندہ رہی. زینب بنت علی کو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جس لمحے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی, لیکن زندہ ہیں. زینب بنت علی کو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جس لمحے خیموں کو آگ لگی اور آپ کے سر اقدس سے نیزے کے ساتھ چادر کو اتارا گیا, زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں, اس لیے کہ وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے بھی اپنے بھائی سے بھی, اس لیے زینب بنت علی نے کس عالم میں سفر شروع کیا؟ 11 محرم کو تاریخ کا مشکل ترین سفر شروع کیا اور مسلسل 19 دن تک کس عالم میں ہے؟ کیسا سفر ہے؟ بے کجاوا اونٹوں پر. یہ بے کجاوا اونٹ کا سفر کیسا ہوتا ہے اگر سمجھنا ہو تو ابو ذر غفاری کی سیرت کو پڑھ لیجئے. جب انہیں جلا وطن کیا گیا اور ربضہ بھیجا گیا تو 3 دن تک بے کجاوا اونٹ پر بٹھا کے جب یہ پہنچے ربضہ اور جب انہیں اتارا گیا تو صحابی رسول جو مرد صحرا تھے, مرد تھے, قوی الجثہ تھے, لیکن ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. 19 دن متواتر علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں بھوکی اور پیاسی بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہی ہیں. اب جب شام پہنچی ہیں, شام شہر کے دروازے پر روک دیا گیا اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے ہیں, دربار سجائے جا رہے ہیں, اور 3 دن متواتر علی کی بیٹیاں شام شہر کے دروازے پہ رکیں, 15 آذانیں سنی, 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا, اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے تھے. اور سب سے پہلے سنیں کیا کام کیا ثانیہ زہرا نے. سب سے پہلے بازاروں سے گزارا گیا, اور جب بازاروں سے گزر رہی ہیں خواتین عورتیں گھروں کی چھتوں پر ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, اور مسلسل جس گلی سے گزر رہی ہیں علی کی بیٹیوں کے سروں کو لہو لوہان کر دیا. یہاں تک کہ میں نے خود روایات میں دیکھا ہے بعض خواتین کے ہاتھوں میں جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی تھا. جہاں سے یہ بچیاں بچے بیبیاں گزر رہے ہیں یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرا رہے ہیں. ان بازاروں کے بعد علی کی بیٹیوں نے اب یزید کے محلات عبور کیے. 7 محلات ہیں یزید کے. پہلے 6 محلات کو عبور کیا, یہاں عوام کا اجتماع تھا. اب علی کی بیٹیاں اس محل میں پہنچی ہیں جو بہت مشکل مرحلہ تھا. اب میں مصائب کی وادی سے گزر کر 2 جملے عرض کروں گا تاکہ آج کی یہ مجلس مکمل ہو جائے. اب جہاں پہنچی ہیں یہ یزید کا محل ہے. پہلے 6 محلات میں خواص کا اجتماع تھا, لیکن اب 7ویں محل میں عوام کا اجتماع تھا, یہاں خواص کا اجتماع ہے. یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے. ساری اسلامی دنیا سے اپنے گورنر بلائے ہوئے ہیں, یہودی بلائے ہوئے ہیں, عیسائی بلائے ہوئے ہیں, اپنے سفیر بلائے ہوئے ہیں, عمرا کو بلایا ہوا ہے, رئیسوں کو بلایا ہوا ہے, شراب کے دور چل رہے ہیں. ایسے عالم میں علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں یزید کے محل میں داخل ہوئیں, اور عالم کیا یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, امام حسین کا سر اقدس سونے کے تشت میں پڑا ہے, اوپر ریشمی رومال ہے, وہ تخت کی نچلی سیڑھی پہ ہے, یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے, شراب پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے, ہزاروں کا اجتماع ہے, چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں, اور سب سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, اور ہر زبان سے یزید کو یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کی آواز بلند ہو رہی ہے. ایسے عالم میں علی کی بیٹی یزید کے محل میں داخل ہوئی. جیسی بی بی داخل ہوئی وہاں سے گزرتی ہوئی چلتی ہوئی صفوں کو چیرتی ہوئی ایک مرتبہ یزید کے تخت کے باہنی طرف آ کے کھڑی ہو گئی. جیسی بیبیاں آ کے کھڑی ہوئی ہیں ایک مرتبہ یزید شراب پی رہا ہے, ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں مل رہی ہیں. اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد اسیروں کی طرف دیکھا اور اپنے قریبی کھڑے ہوئے ایک فرد سے پوچھا, کہا میں نے سنا ہے کہ ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. کہا ہاں, وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور جو باقی خواتین کے درمیان ہے, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. جیسے اس نے سنا تعارف ہوا, کہا کہ اے کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ کیسے لیا ہے, کیسے لیا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے عجیب جملہ کہا, کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کا سنو دربار والو, سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا, کوئی نبی نہیں تھا, کوئی وحی نہیں تھی. یہ محمد نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ڈرامہ رچایا. کاش میرے آبا و اجداد اور میرا دادا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا کہ میں نے کیا کیا ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے اب تک علی کی شیر دل بیٹی خاموش تھی، لیکن جیسے یزید نے یہ کلام کیا بی بی نے آنکھوں سے اشارہ کیا، باقی بیبیاں ایک طرف ہوئیں. اب ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم علی کی شیر دل بیٹی چند قدم آگے بڑھی اور یزید کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور سر اٹھا کے کہا، اے یزید تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، تو شراب کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، اے یزید سن، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی ہے، علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی ہے، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی ہے. اتنا اچانک وار تھا اور اتنا بھرپور حملہ تھا علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کا کہ یزید جیسا شاطر اور چرب زبان جو بات بات پر فل بدی شعر پڑھ رہا تھا اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا. جس یزید کو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی تھیں، جو اقتدار اور شراب اور حکومت اور فتح کے نشے میں مست تھا، اب یہ یزید بی بی کے اس اچانک حملے کے بعد اس نے اپنا سر جھکایا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا جواب دے، کیا جواب دے. اور وہ سارے سر جو یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے اب سب سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی خاتون ہے جس نے یزید کو پوری اسلامی دنیا کے مطلق الحنان حکمران کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا، اور اب سب سر اٹھا کے یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب یزید کیا جواب دے گا، اب یزید بی بی کے حملے کا کیا جواب دے گا. کافی دیر یزید کا سر جھکا رہا، یزید سوچتا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ علی کی شیر دل بیٹی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے. کافی دیر سوچنے کے بعد اب جو یزید نے سر اٹھایا، کہا، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کر دیا. میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا، میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ دشمن صفائیاں دینے پر آ گیا ہے، دشمن میرے بھائی حسین کے قتل سے اپنی آستینوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی اور اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا. کا سن یزید کد کئی دک وس اسائک ون سب جو دک و لا تم ہو ذکرنا ولا تمی تو وحینا. اے یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. اس طرح سے کربلا کو فتح کیا، اس طرح سے کوفہ و شام کو فتح کیا. بس آخری جملہ عرض کروں، اور اب بی بی واپس مدینے کی طرف جانا چاہ رہی ہیں، مدینے کی طرف. میں دست ادب جوڑ کر بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی آپ نے تو واپس شام آنا ہے، آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں، تو مدینے کیوں جانا چاہ رہی ہیں اور شام کیوں واپس آنا ہے آپ نے؟ تو شاید بی بی کا جواب ہوگا کہ واپس شام آنا علی کی بیٹی کی مجبوری ہے، اس لیے کہ حسین دنیا سے جاتے وقت اپنی ایک ننی امانت میرے سپرد کر گئے تھے اور وہ شام میں تنہا ہے، تنہا ہے. اسی لیے جب کچھ دن کے لیے بی بی رخصت ہونے لگی، کچھ دن کے لیے شام سے جانے لگی، تو جو آخری بات شام کی خواتین سے کہی، کہا، اے شام کی عورتوں، اے شام کی خواتین، تمہیں جب کبھی اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے، اپنے بچوں کی نوازش سے فرصت مل جائے، تو کبھی کبھی آ کر میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری بیٹی سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے، تاریکی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے. تو بی بی، بی بی شام آنا آپ کی مجبوری ہے، شام واپس آنا آپ کی مجبوری ہے، تو اگر آنا ہے تو نہ جائیں، مدینے کیوں جا رہی ہیں؟ تو بی بی کا جواب ہوگا کہ مدینے جانا بھی زینب بنت علی کی مجبوری ہے، اس لیے کہ بچپن میں نانا کی گود میں بیٹھ کر جو وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے، جاؤں گی اور جا کے بتاؤں گی کہ آپ کی بیٹی نے اجڑ کر آپ کا وعدہ نبھا دیا ہے، آپ کا وعدہ پورا کر دیا ہے. بس آخری جملہ عرض کروں، اس لیے جب بی بی پہنچتی ہیں واپس مدینہ میں، تو گھر نہیں گئی ہیں بلکہ سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی، اور جیسے ہی پہنچتی ہیں مسجد نبوی، فرماتی ہیں، سب لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل جاؤ، آج مجھے تنہائی میں اکیلے میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. جب سب چلے گئے تو بی بی نے اس حجرے کے دروازے کو بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے نانا کی قبر پر پہنچی ہیں، اپنے نانا کے مزار پر پہنچی ہیں، اتنا گریا کیا کہ بی بی اپنے نانا کی قبر پر گر پڑی ہیں اور جب کچھ سنبھلی ہیں اب اپنی چادر کے نیچے سے ایک قمیض نکالی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جس کے اوپر خون کے نشانات تھے، اس کو اپنے بابا کی قبر پہ بچھا دیا، کہا نانا جان یہ آپ کے بیٹے حسین ابن علی کا لباس ہے، نانا جان میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں، تعزیت قبول کیجئے۔ پھر بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، اور کہا نہیں کچھ نہیں گیا بی بی سے، بی بی نے آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا، کہا نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کر لایا گیا، اور نانا جان اگر میں دکھا سکتی تو اپنی پشت دکھاتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے۔